القيامة. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز طلباء اور نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں، محترم ماں اور بہنوں، سورہ فرقان کے آخری رکوع کا درس چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ پر واضح ہے کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں صحابہ اکرام کی مقدس اور عظیم جماعت کی تصویر اور ان کا کردار پیش کیا گیا ہے کہ جس دعوت کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل قائم کی کہ اگر دعوت غلط ہو تو افراد کیسے اچھے نکل سکتے ہیں، اور اگر افراد اچھے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی دعوت اچھی ہے. دعوت کا تربیت سے، دعوت کا افراد سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے اندر صالح ترین لوگ غلط دعوت کے علمبردار بن جائیں. گویا کہ اس دلیل میں یہ رکوع نازل کیا گیا اور بتایا گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے صفات کیا تھے، ان کی خصوصیات کیا تھیں، ان کا کیریکٹر کیسا تھا. وہ عباد الرحمان تھے، اور تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ان آیات میں روشنی یہ ہے کہ ہم بھی عباد الرحمان بنے، رحمان کے بندے بنے، اور ہم بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. ان میں دو صفات کا ذکر کر آ گیا، ایک تو یہ کہ رحمان کے بندے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر اتراتے نہیں، زمین پر رعونت اور فناونیت نہیں بتاتے، بلکہ وہ نرم چال چلتے ہیں. دوسری بات یہ آئی کہ مومنین جو ہے جب جاہلوں سے انہیں وابستہ پڑتا ہے، جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، تو ان سے وہ بڑی شائستگی کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، ان سے لڑنے بھڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان سے مڈ بھیڑ کرنا اور اس پستی پر اتر کر ان سے کلام کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. مومن بڑی ہی شائستگی کے ساتھ ان سے جدا ہوتا ہے، سلام کر کے نکل جاتا ہے، جسے سلام امن کہا جاتا ہے. اور بڑی تفصیل سے کل بات آ گئی کہ جاہل کون ہوتے ہیں جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور آج جس صورت کا ہم مطالعہ کریں گے، سورہ شعرا، اس میں گویا کہ اس کی تصویر آئے گی کہ مکے کے لوگ، سردار نے مکہ، حضور کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ بتایا گیا کہ ان جاہلوں سے آپ الجھیے نہیں جو بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو بات کریں تو لڑنے اور جھگڑنے پر اتر آتے ہیں، تو ان سے کنارہ کش ہو جائیے. یہ گویا کہ دو صفات کا کل ذکر آیا. یہ وہ دو صفات ہیں جو مومن معاشرے کے اندر ظاہر کرتا ہے. گویا کہ جلوت میں وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی چال بھی نرم اور اس کا خیل و خال بھی نرم، بڑا ہی باوقار اور متانت والا مومن ہوتا ہے. یہ اس کے جلوت کی بات، یہ پبلک افیئر کی بات. رہا پرائیویٹ زندگی میں، خلوت میں وہ کیسے ہوتا ہے، تنہائی میں وہ کیسے ہوتا ہے، اس کی تصویر آ جاتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہا کہ یہ رات بتاتے ہیں. یہ راتیں کیسے بتاتے ہیں؟ نرم گرم بستروں پر خراٹے لیتے ہوئے، عاقبت سے بے فکر ہو کر یہ سونے والے مومنین نہیں. مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ دن میں وہ نرم چال چلتے ہیں، پیاری بول بولتے ہیں، کسی سے جھگڑتے نہیں، رحمان کی رحمانیت کا پرتو بن کر معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن رات میں تنہائی میں وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، بستروں سے ان کی پیٹیں الگ ہو جاتی ہیں. قرآن نے کہا کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھیں بستر سے الگ ہو جاتی ہیں اور خوف اور امید کے ساتھ وہ خدا کو پکارتے ہیں. یہ تیسری صفت مومن کی بیان کی گئی کہ وہ رات کے راہب ہوتے ہیں، دن کے وہ شیخ سوار، دن کے وہ مجاہد، دن کے وہ زبردست ایکٹیو ورکر ہوتے ہیں، تو رات میں تنہائی میں وہ بندے مومنین راہب ہوتے ہیں، خدا کے آگے گڑگڑانے والے، آہو زاریاں کرنے والے، رونے والے، اپنی معافی تلافی کرنے والے، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے مومنین یوں ہوتے ہیں. شب بیداریاں وہ کرتے ہیں، ان کی بقراریوں کی تعبیر ہے کہ سجدہ و قیامہ، ان کی رات سجدے میں اور قیام میں گزر جاتی ہے، پوری رات نہیں تو رات کا ایک حصہ. رات کا کچھ وقت یقیناً مومنین ایسے ہوتے ہیں جو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے مناجات کرتے ہیں، اس سے وہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے استعانت طلب کرتے ہیں، اس سے گویا کہ پاور حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ پاور کا وہ سینٹر ہے، اس سے تقویت حاصل کرتے ہیں. مومنین وہ ہوتے ہیں جو رات بتاتے ہیں خدا کے آگے سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، ان کی بےقراریاں، ان کی آہو گزاریاں، ان کی شب بیداریاں، ان کی الہا وزاری، ان کے مناجات، اس کا ذکر اس میں آتا ہے. اب یہ کہ تہجد کی نماز کا یہ ذکر ہے، اس لیے کہ یہاں جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رات کی تنہائی میں وہ اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، تہجد کا وہ اہتمام کرتے ہیں. تہجد کی بڑی اہمیت احادیث میں آئی ہے، پہلے تو میں وہ رکھوں گا، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ تہجد کی عادت کیسے پیدا کی جائے، اس کے لیے آسان طریقے کیا ہیں. تہجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور سارے انبیاء کا عمل تھا کہ رات میں کبھی بھی وہ پوری رات کوئی نبی نہیں سوتے تھے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شاید کوئی رات ایسی ہو جبکہ آپ سو گئے ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور اٹھ کر خدا کے ہاں وہ نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، التجا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں اور ایسی رات میں اٹھ کر آپ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، تو کہا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا رب کی نعمتوں کا میں شکر نہ ادا کروں. گویا کہ شکر ادا کرنے کے لیے، اس سے استعانت مانگنے کے لیے رات میں اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے. پھر ایک حدیث میں یہ بھی اس کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سور پھونکوانے کے بعد فرشتوں سے کہے گا کہ اعلان کرو، اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں رات میں بستروں پر لیٹنے کا موقع نہیں ملتا تھا، رات میں بستروں سے وہ الگ رہتے تھے، تہجد کا اہتمام کرنے والے بندے وہ کہاں ہیں. تو گویا کہ پورے میدان محشر سے تہجد گزار بندوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا وہ جمع ہو گئے، تو فرشتے کہیں گے کہاں جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو بے حساب کتاب لیے بغیر ان کو جنت کے اندر داخلہ کر دو، اور بقیہ لوگوں کا بعد میں حساب لیا جائے گا. اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ بلا حساب کتاب جنت میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن وہ اپنا حساب کتاب کرتے تھے، ہر دن وہ اپنے اعمال کا اسیسمنٹ چونکہ دنیا ہی میں کرتے رہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جبکہ وہ دن بھر کے اپنے اعمال اور کرتوت کا جائزہ نہ لیتے ہوں. چونکہ ایوری ڈے ان کا اکاؤنٹ کلیئر ہوتا تھا، اس لیے آخرت میں بڑی آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. جبکہ مجھ جیسے اور دیگر لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جن کو تہجد روزانہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کا حساب کتاب جمتا چلا جاتا ہے اور وہ حساب کتاب کے لیے کافی وقت لگے گا. لیکن جو بندہ مومنین روز روز کے عادی ہوں گے تہجد کے، ان کا ایوری ڈے کا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے گا اور جنت میں بڑے آسانی کے ساتھ داخلہ ہوگا. ایک حدیث تو اتنی پیاری ہے کہ اس حدیث پر جو عمل کرنا چاہیے، کہ اس میں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو رات کی تنہائی میں اٹھے، وضو کرے، تہجد کی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھائے، اور اگر نہیں اٹھتی ہے تو پانی کے دو چار چھینٹے مارے اور ہنسی مذاق کرے اس کے ساتھ تاکہ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندی پر رحم کرے جو اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قیام کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے اور اس سے ہنسی مذاق کرتی ہے تاکہ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے. یہ کوئی ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلق کے درمیان بھی، ہاں آدمی لذت اور جنسی تعلقات وغیرہ کس سطح پر کیوں نہ ہو، لیکن مومن صرف اس کا نہیں ہوتا کہ وہ شہوانی سطح ہی تک اتر کر نہیں رہتا، مومن اس سے بلند ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی شوہر کو اٹھاتی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں الہ وزاری کرتے ہیں، دونوں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دعا کرتے ہیں، دونوں اپنے خاندان کی بہبودی اور بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں. گویا کہ خاندان کا بھی یہ رویہ ہو کہ میاں بھی اٹھے، بیوی بھی اٹھے. یہ تہجد گزاری کی اہمیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے. علماء کرام نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اور بڑے آسان ترکیبیں بتائیں. تہجد تو وہی ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد 3 بجے 4 بجے کے آس پاس میں اٹھنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ سب جو ہے اس سطح کو نہیں پہنچ سکتے. تو اسلام بڑا آسان مذہب ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے. تو اس کے کئی طریقے ہیں کہ جس طرح سے ہم آسانی سے تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر تہجد کو اٹھنے کی عادت نہیں ہے، فل فور نہیں ہے، تو عادت پیدا کرنے تک، یہ کہا گیا کہ کام دھام سب ہونے کے بعد رات میں 10-11 بجے جب تم بستر پر جاتے ہو تو تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ کے سو جایا کرو، یہ تمہارے لیے تہجد کی نماز ہے. یہ آسانیاں ہیں، مطلب اسی پر ہم کو قائم نہیں ہو جانا چاہیے. تہجد کی عادت پیدا کرنے سے پہلے یہ آسان طریقہ ہے مومن کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہونے کے لیے، سونے سے پہلے 10-11 بجے وضو کرے، 2 رکعت صحیح، 4 رکعت صحیح، 8 رکعت نماز جو بھی ہو سکے تہجد کی نیت کر کے اگر 11 بجے پڑھ کر 12 بجے، آج کے زمانے میں تو 11-12 بجے سے پہلے کوئی سوتے نہیں، اگر پڑھ کر سو جائیں تو تہجد کا ثواب ملے گا، تہجد کی عادت پیدا ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ 11-12 بجے نہیں 3-4 بجے ضرور اٹھ کر نماز پڑھنے کے عادی بنیں گے. یہ بھی کسی سے ممکن نہیں ہے تو اس کی شروعات یوں کی جا سکتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد چار رکعت آٹھ رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائے, اس لیے کہ پوری رات کے درمیان سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کے وقت میں رات ہے, اس میں سے نماز پڑھنا ہے. افضل تو وہ ہے جب تین چار بجے پڑھی جائے, لیکن شروعات کے لیے ٹو بگن وتھ جسے کہتے ہیں کہ ہم اگر عشاء کی نماز کے ساتھ بھی اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں اس میں بھی تہجد کا ثواب ضرور ملے گا. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو حدیث میں بات آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن عشاء کی نماز با جماعت پڑھے فجر کی نماز با جماعت پڑھے گویا کہ وہ رات بھر عبادت کرنے کے برابر ثواب پائے گا. آسانیاں دیکھیے اسلام کے اندر, معیار مطلوب تو وہ ہے صاحب تین بجے اٹھے چار بجے وہ معیار مطلوب ہے, لیکن شروعات کے لیے تو بگن یہ ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھے فجر کی نماز با جماعت پڑھے, حدیث سے یہ بات ثابت ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں گویا کہ اس نے رات بھر عبادت کی اور رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد امیر المومنین جب بنے تھے پلٹ کر دیکھا, صحابہ سے ملتے بات چیت کرتے تھے, ایک صحابی نظر نہیں آئے. ان کو بعد میں پوچھا کہ صاحب کیوں فجر کی نماز میں تم نے جماعت مس کر دی, تو کہا کہ اے امیر المومنین رات بھر میں تہجد پڑھتا رہا, صبح کے وقت آنکھ لگ گئی سو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی جائے. یہ حضرت عمر کا بھی قول ہے, رات بھر جاگ کر فجر کی نماز مس کرنے سے بہتر ہے افضل یہ ہے کہ رات میں سو لیا جائے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی جائے, تو میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے. یہ سب یہ باتیں گنجائش ہیں, یہ راستے ہیں سہولتیں ہی ہیں, لیکن انہی سہولتوں پر ہم کو اٹک کر نہیں رہ جانا چاہیے, یہ گنجائش ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکا تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے رات میں تین بجے چار بجے اٹھتے ہیں, بچہ اٹھا دیتا ہے استنجا کے لیے اٹھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکا تو اتنا تو کام کر سکتے ہیں کہ پیشانی زمین پر ٹیک کر خدا کے آگے تین مرتبہ استغفار پڑھ لیں, تین مرتبہ کچھ دعا کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا لیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ کتنی مرتبہ ہم رات میں اٹھتے ہیں, رات میں اٹھیں جب بھی تو اللہ کو یاد کر لیں, استغفار کر لیں, دعائیں کر لیں, تو یہ بھی گویا کہ ثواب کا ذریعہ ہو جائے گا. مومنین کا یہ شعار, مومنین کی یہ صفت, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ رات بتاتے ہیں رات گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے میں اور قیام کی حالت میں, یہ گویا کہ مومن کی ایک صفت ہے. پھر سجدے میں اور قیام میں کیا کرتے ہیں؟ سجدے اور قیام میں ان کو جہنم کی آگ کا خدشہ لگا رہتا ہے. مومنین کو اپنی دینداری کا زام نہیں ہوتا, اپنے تقوی کا پندار نہیں ہوتا, اپنی گویا کہ نیکی اور دینداری اور وضع اور خطا, اپنی صلاحیتیں اور قابلیتیں کا غرہ نہیں ہوتا, وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ لرستے اور کامتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری ساری عبادتیں گویا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس احساس کی شدت انہیں رات کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اسی احساس کے نتیجے میں دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیں. جہنم کی بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے, وحشت ناک اور دہشت ناک عذاب سے ہماری حفاظت فرما, یہ گویا کہ وہ دعا کرتے ہیں. کبھی بھی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں اس کے بدلے میں ہم جنت خرید لیں گے, جنت کو جیت لیں گے, یہ کبھی ان کا زام نہیں ہوتا, بلکہ ہمیشہ وہ خدا کے آگے سربسجود اور دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار جہنم کی آگ سے بچا. ان عذابہا کان غراما, انتہائی سخت واقعی برا عذاب ہے وہ, اور انہا ساعت مستقر و مقاما, گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں, پیچھے جگہ تنگ ہو گئی ہے. تو مومنین کی یہ صفت بتائی گئی کہ انہیں کبھی اپنی نیکیوں کا پندار نہیں بلکہ انہیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے. اور واقعی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنی کمزوریاں ہیں اور ہم اپنی غلطیاں رکھتے ہوئے کیسے ہم دوسروں کی غلطیوں پر بات کریں, ہم غلطیوں کے مجسمے, ہم گناہوں کے مرکب پتلے بنے ہوئے ہیں. تو مومن کا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری کمزوریوں پر ہماری نگاہ ہو, مومن کا یہ شعار ہوتا ہے, اور دعا کرتا ہے کہ پروردگار جہنم کی آگ سے بچا, انتہائی برا ہے وہ عذاب, انہا ساعت مستقر و مقامہ, اور یہ بدترین جائے قرار اور بدترین مقام ہے جہاں کسی کو ڈال دیا جائے, اور اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہاں سے جان چھڑانا محال ہے, وہاں سے پیچھا چھڑانا مشکل کام ہے. تو اس عذاب سے وہ لرستے ہیں, کانپتے ہیں, ترستے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ گویا کہ تیسری صفت ہوئی مومنوں کی. تیسری صفت مومنوں کی چوتھی صفت یہ ہے, والذین اذا انفقوا, دیکھیے آپ چال کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا, اپنی زبان کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا, اپنے بستروں کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا, اب اپنے جیب کو بھی وہ مسلمان بناتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے, مسلمانوں کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ ان کا ہر جز, ان کی زندگی کا ہر پہلو مسلمان ہوتا ہے, ہماری طرح نہیں کہ صرف مسجد کے اندر ہم مسلمان اور فرشتے نظر آئیں اور مسجد سے باہر جائیں تو عام انسانوں کی طرح اور عام جو خدا کے منکر ہیں ویسی ہی ہماری زندگی ہو. ایسا نہیں ہوتا. مومن یہ ہے کہ زندگی کے ایک ایک پہلو کو مسلمان بناتا چلا جاتا ہے. یہاں بتایا گیا کہ وہ اپنی جیب کو بھی مسلمان بناتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, لیکن انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں, نہ وہ اوور ایکسپینڈیچر کرتے ہیں, نہ وہ ایکسٹرا ویجنسا کا شکار ہوتے ہیں, اور نہ ہی وہ بکیلی کرتے ہیں. نہ وہ بکیل ہوتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرنے والے ہوتے ہیں. مومن کا معاملہ زندگی میں ہر پہلو میں اعتدال کا رویہ ہے. وہ بیچ کا راستہ نکالتا ہے. ایکسٹریمسٹ مومن نہیں ہوتا. نہ ہی وہ بہت ہی کھلے ہاتھ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ فقیر اور تندست اور بکیل ہو جاتا ہے. مومن کی یہ شان, یہ صفت کہ وہ راہ اعتدال اختیار کرتا ہے. اسراف کیا ہے؟ اس سے پہلے گزشتہ سال بھی میں نے تفصیل سے بات بتائی, پھر بھی میں آپ آج کے اس پروگرام میں اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ اسراف کیا ہے, بخل کیا ہے. اسراف تین معنوں پر مشتمل ہے. ایک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کچھ زیادہ پیسہ خرچ کرنے کو اسراف سمجھا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. حرام راستے میں ایک پیسہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے. اسراف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہی اسراف نہیں. ایک پیسے بھی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا اس راستے میں خرچ کرنا اسراف ہے. غلط راستے میں, گناہوں کے راستے میں, سنیما کی ٹکٹ خریدنا فار ایگزامپل, یا کوئی اور اس طرح سے ایک پیسے کا خرچ غلط راستے میں وہ اسراف ہے اور اس کا حساب کتاب کل قیامت کے دن دینا ہوگا. نمبر ایک. نمبر تو یہ ہے کہ آدمی غذا میں, لباس میں, مکان میں, گاڑی میں, اپنی سہولتوں میں پیسہ خرچ کرے, لیکن اپنے استطاعت بھر کرے, اپنا بیلنس دیکھے کتنا پیسے ہے, اس کی کیا کیپیسٹی ہے, اس کا معیار زندگی کیا ہے. آدمی تو لکھ پتی اظہار کرے کروڑ پتی کی طرح, آدمی کی تنخواہ ہو کم اور وہ زیادہ جو ہے اظہار کرے, یہ اسراف ہے کہ آدمی اپنی استطاعت سے زیادہ غذا پر, لباس پر, گھر پر, گاڑی پر, زندگی کی دیگر ضروریات پر خرچ کرے. ہر مومن دیکھ سکتا ہے کہ میری کیا کیپیسٹی ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ ہر مومن کو معیار زندگی کو بڑھانے کی چکر نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہم اپنا اسٹینڈرڈ آف لائف کنٹرول میں رکھیں گے ہم اتنا دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے قابل بنیں گے. ورنہ جب ہم اپنا معیار زندگی بڑھاتے جائیں گے تو کوئی حد نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے. ایک شرٹ 100 روپے سے لے کر 200 روپے سے لے کر 1000 روپے, 5000 روپے تک ملیں گے. ایک گاڑی آپ کو ملے گی 1 لاکھ روپے سے لے کر 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تک. کوئی حد نہیں ہے معیار زندگی کو بڑا کرنے کے لیے. مومن معیار زندگی طے کرے اپنی آمدنی کے لحاظ سے, ورنہ اسراف ہو جائے گا کہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ خرچ کریں. تیسری چیز ہے نیکی کے راستے میں ریاکاری کے جذبے سے خرچ کرنا بھی اسراف ہے. لیکن نیکی کے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پورا گھر جھاڑو مار کر لا کر رکھ دیا جائے وہ اسراف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو خرچ کیا جاتا ہے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا جائے تو کم ہے. خدا کے راستے میں ہماری ساری زندگی کی پونجی لٹا دی جائے تب بھی کم ہے, اس لیے وہاں اسراف نہیں ہے. خدا کے راستے میں جتنا دیں اتنا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, اسراف نہیں. ہاں, ریا کے جذبے سے نیکی کے کاموں میں جو لوگ خرچ کریں گے ان کا گویا کہ وہ اسراف میں شامل ہوگا. بخیلی یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی پر, اپنے بچوں پر اپنی استطاعت سے کم خرچ کرے, اس کو بخیلے کہتے ہیں. یا پھر اپنے رشتے داروں کی پرواہ نہ کرے, غریب بہن ہے, غریب بھائی ہے, غریب رشتے دار ہیں. ایسے کتنے واقعات ہم کو معلوم ہیں. خود ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک صاحب دین کی خدمت کے لیے امریکہ جا رہے ہیں اور ان کا دوسرا بھائی اپنی بچی کی شادی کے لیے شال لے کر پھیلا ہوئے مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ دینداری اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے گھر کے رشتے دار, غریب پڑوسی بھوک پیاس میں مر رہے ہوں اور پیسے کے لیے وہ بلک رہے ہوں اور آپ ہیں دین کی خدمت میں لگے ہوئے, آپ ہیں کہ اپنا نام بلند کیے ہوئے, آپ کا جھنڈا بلند ہے پورے شہر کے اندر, پورے معاشرے کے اندر. یہ بکیلی ہے اسلام کے نزدیک. گویا کہ آپ نے تو آپ پر خرچ کر لیا لیکن کسی اور پر خرچ نہیں کریں گے تو یہ بکیلی ہے. یعنی اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر نہ خرچ کرنا یہ بھی بکیلی ہے. آپ اپنے گھر تک بہت کھلے ہاتھ لیکن دوسروں کے معاملے میں تنگ دست ہو جائیں یہ بھی بکیلی ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, وہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بکیلی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, وہ بیچ کا راستہ, اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ ہو گیا مطلب چوتھی صفت. اب پانچویں صفت یہ ہے مومن کی کہ مومن اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوطی سے وابستہ ہوتا ہے. وہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتا, وہ توحید کا قائل, ایک خدا کی بارگاہ میں اپنا سر کو جھکاتا ہے. ہر در در میں سر جھکانے سے وہ اجتناب کرتا ہے. اس لیے کہ اگر جہاں جہاں سر جھکائیں گے وہ سر نہیں بلکہ گیند کی طرح ہے کہ فٹ بال یہاں سے مارے تو وہاں چلا گیا, ماں سے مارے تو یہاں چلا گیا. مومن ایسے نہیں ہوتا کہ اپنی حاجتیں اور ضرورتیں لے کر مختلف دروں پر جاتا ہو. ایک در کا گویا کہ وہ بھکاری ہوتا ہے اور ایک خدا کے علاوہ سب سے بے نیاز غنی ہو جاتا ہے, بلند ہو جاتا ہے. تو پانچویں صفت یہ کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے نہیں, کسی اور کے لیے دعا, کسی اور سے دعا نہیں کرتے, کسی اور کی وہ عبادت نہیں کرتے. یہ پانچویں صفت ہو گئی. چھٹی صفت یہ ہے کہ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے جان کی حرمتیں جو قائم کی ہیں ان حرمتوں کو وہ پامال نہیں کرتے اور کسی نفس کے قتل کا وہ ارتکاب نہیں کرتے سوائے اس کے کہ حق کے راستے پر قتل کریں، جہاں حق ہے وہاں قتل کرتے ہیں، اس کے علاوہ مومنین قتل نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تین مقامات ایسے ہیں، علماء نے اس کو لکھا ہے تفصیل سے کہ تین جگہ تو ایسے ہیں بلکہ چار مقامات ایسے ہیں جہاں قتل کرنے کی اجازت ہے، ان چار مقامات کے علاوہ کہیں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ زنا، اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی، سنکار کیا جاتا ہے قتل کرنے کی، وہاں اجازت ہے حق کے ساتھ. قصاص ہے، یعنی یہ کہ ایک آدمی کسی کو قتل کر دے تو قصاص لینے میں، اس کے جان کے بدلے جان لینے میں اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں، جان لیا جا سکتا ہے. تیسری چیز ہے مرتد ہو جائے کوئی تو اسے قتل کر سکتے ہیں، یہ تین تو متفق علیہ ہیں. چوتھی ایک چیز ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر جو لوگ بغاوت کریں گے ان کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ چار کنڈیشنز کے علاوہ کسی کی جان لینا اسلام کے اندر حرام ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم تو نہیں کرتے سب کام، ہم کہاں لڑائی بھڑائی میں جاتے ہیں، ہم کہاں دادا گیری کرتے ہیں، ہم کہاں گنڈا گردی میں لگے ہوئے نہیں. اس کی بہت سی شکلیں اور نوعیتیں ہیں، اور اس پر ہم نے سورہ یونس میں بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، یاد ہوگا کہ ابارشن کرانا بھی قتل نفس میں شامل ہے، قتل اولاد میں شامل ہے، انسانی جان کی حرمت کو پامال کرنے میں ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجیے، کہ پڑھے لکھے خاندانوں میں، بڑے طبقے میں، ہائی فائی سوسائٹی کے اندر یہ سب ہوتا ہے. عام سماج میں تو نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ صاحب معلوم ہے کہ پلاننگ کے بغیر حمل ٹہر گیا، چلو کیا کر دیں، اباٹ کر دیں دو مہینے کے اندر، تین مہینے کے اندر. یا میں ایسے ایک دوست کی بھی جانتا ہوں، بڑے ہائی فائی خاندان کا آدمی ہے میرا دوست، اس سے ایک مرتبہ گفتگو تو معلوم ہے کہ صاحب بچہ جو ہے پیٹ کے اندر 6 مہینہ یا 8 مہینہ کا تھا، 8 مہینے کا جو بچہ تھا وہ ڈسکارڈڈ فارم میں تھا. ڈسکارڈڈ فارم میں ہو تو کیا ہو، جیسے کہ ہاتھ ایسے ہو گیا، پیر ایسے ہو گیا، جو بھی لولا لنگڑا، تو یہ کہ اسکیننگ میں فرق ہو گیا تھا. بعد میں معلوم ہے کہ اسکیننگ کے ذریعے سے صاحب بچہ جو ہے اندر پیٹ کے اندر صحیح سالم نہیں ہے، کیا کریں، اباٹ کر کے نکالا جائے، آپریشن کر کے نکالا گیا. اس نے مجھ سے پوچھا، اور میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی، اس نے پوچھا کہ اگر جان ہو تب بھی کفن لپٹ سکتے ہیں یا جان جانے کا انتظار کر کے کفن لپٹنا چاہیے. پوچھتا ہے وہ کہ جان جانے کا انتظار کرے امین بھائی، یا جان جانے سے پہلے بھی کفن لپٹ دیا جا سکتا ہے. یہ ہے کہ ہائی فائی سوسائٹی کے اندر سب ہوتا ہے کہ بچے کو انہیں آؤٹ آف پلاننگ کے بغیر اگر حمل ٹہر گیا اسے نکال دینا، ساقط کر دینا، ابارٹ کر دینا، یہ ساری چیزیں بھی قتل نفس کے اندر شامل ہیں. اور مومن کی شان یہ ہے کہ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اللہ تعالی نے جان کی حرمت کو قائم کیا ہے، اس حرمتوں کو پامال نہیں کرتے، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے. تو یہ گویا کہ قرآن مجید کا حکم ہے اور مومن کی صفت ہے. 6 صفات ہو گئے. ساتویں صفت یہ ہے کہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے. زنا پر تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے، کیونکہ بہت تفصیل سے گفتگو سورہ نور میں ہو گئی ہے، تو اس پر میں اب زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. البتہ ہمارے طلبہ کی جانب سے ایک سوال آیا تھا، سورہ نور کے مطالعے کے دوران ایک سوال یہ آیا تھا. سورہ نور میں یہ ہے کہ جو لوگ زنا کا ارتکاب کریں گے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں یا سنسار کیا جائے، جو بھی باتیں اس وقت آئی تھیں، اس کے پس منظر میں طلبہ نے پوچھا کہ اسلام میں زنا کی سزا حد جاری کرنا ہے، یعنی ان کو سزا دینا ہے، 100 کوڑے مارے جائیں یا قتل کیے جائیں، لیکن وہ اس وقت جبکہ اسلامی حکومت قائم ہو. آج کے زمانے میں جب اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو گویا کہ دنیا کی تو سزا نہیں ملی، لیکن آخرت میں کوئی سزا ہے کیا؟ لیکن سورہ نور بھی اس آیت کے اندر کہیں نہیں ہے. میں بھی واقعی تھوڑا سا پریشان ہوا، اور میں نے ہوم ورک کیا، ہمارے محترم حافظ صاحب سے بھی میں نے پوچھا، پھر انہوں نے میری رہنمائی کی، مدد کی، اور اس آیت کی طرف نشاندہی کی جو آج آ گئی ہے، وہ آیت جس میں فرمایا گیا مومنین وہ ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے، اور اگر زنا کریں گے یا قتل نفس کریں گے یا شرک کریں گے تو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو لوگ اس طرح سے کریں گے وہ اپنے گردن پر ایک گناہ کا بار عظیم سنبھالتے ہیں. اس کے بعد فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. طلبہ کا یہی سوال تھا کہ دنیا میں تو ان کو سزا نہیں ہے زنا کرنے والوں کی، ہندوستان میں آج کے موجودہ معاشرے میں، آخرت میں کیا سزا ہے؟ قرآن کہتا ہے سخت ترین سزا دی جائے گی، یضاعف لہ العذاب، عذاب جو ہے ان کا دوہرا تگنا کیا جائے گا، مقرر ان کو عذاب دیا جائے گا. گویا کہ عذاب کا ایک کنٹینیوس پروسیس ہوگا کہ جتنی مرتبہ انہوں نے گناہ کیا ہوگا اتنے مرتبہ ان کو سزا دیا جائے گا. شرک کی سزا ایک ہے، پھر اس کے بعد ایک اور شرک کی سزا ختم ہونے کے بعد، پھر ایک زنا کی سزا، پھر دوسرے زنا کی سزا، پھر تیسرے زنا کی سزا، پھر قتل نفس کی سزا. زندگی میں جتنی گناہ انہوں نے کی ہوں گے، عذاب پر عذاب، دوہرا عذاب، مقرر عذاب، کنٹینیوس پروسیس آف عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ان افعال کا ارتکاب کریں گے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو زنا کا بھی ارتکاب نہیں کرتا. قرآن نے کہا جو لوگ ایسا کریں گے یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اور ذلیل و خوار کر دینے والے عذاب کے اندر انہیں داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ایک جنرل ایمنسٹی، ایک عام معافی کا اعلان ہے کہ الا من تابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی ہو، توبہ کا جنہوں نے رویہ اختیار کیا اور جو پلٹ گئے، جو نادم ہو گئے اپنی غلطیوں پر، پیچھے پچھلی زندگی جو بھی تھی جیسی بھی تھی، ہوتی ہے انسان سے زندگی میں غلطیاں، لیکن یہ ہے کہ آدمی بدل لے، پلٹ لے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب مؤاخذہ نہیں ہوگا، اب چھوٹ ہے. الا من تابا و آمنا، چھوٹ ہے تو مراد گناہ کرنے کی چھوٹ نہیں ہے، سزا سے چھوٹ ہے. الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ توبہ کریں گے، توبہ پر بڑی مفصل، بڑی مدلل، بڑی پرسوز تقریر مولانا حافظ عمیر صاحب نے 21 داخرات میں کی ہے، اس لیے پھر اس موضوع کو میں چھوڑتا ہوں توبہ پر، اس لیے کہ 21 داخرات میں بڑی تفصیلی گفتگو آ گئی. ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے، توبہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے سلف کا کیا طریقہ تھا کہ زندگی میں گناہوں کو وہ کتنا سخت سمجھتے تھے. منافق ہوتا ہے جو مکھی کی مانند سمجھتا ہے گناہ کو، جبکہ مومن جو ہے اسے ایک پہاڑ کا بوجھ سمجھتا ہے غلطی کو. تو قرآن کہتا ہے کہ توبہ کرتے ہیں مومنین الا من تابا و آمنا، اور ایمان لے آئے پھر سے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ان کے گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دے گا. اس پر مفسرین یہ لکھتے ہیں جتنی غلطیاں ہو گئیں ان سب ریکارڈ کو پاک صاف کر کے اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو تو ایریڈیکیٹ کر دیا جائے گا، ایریز کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ فائل ہی اللہ تعالیٰ مس کر دے گا. اور اس کے بعد یہ ہے جتنی مرتبہ زندگی میں گناہوں کو یاد کر کے روئیں گے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا جائے گا اجر کے اندر. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ صاحب گناہ تو ہوا 15 سال 20 سال پہلے، ہم نے اس رمضان میں معافی مانگ لی تھی، اب بھول جاتے ہیں. قرآن کا اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جب جب ہم گناہ کو یاد کر کے ندامت اختیار کریں گے، نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا، ہمیں اجر دے گا، ہمارے درجات بلند کرتا چلا جائے گا. تو قرآن فرماتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا ہم صاحب عامل تعلیم پھر ریپیٹ ہوا.